أحسنوا عملا.
آج کے مجلس میں طے پایا ہے کہ پہلے کچھ یہ جو ہے سوالات کے جوابات، اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ بیان جو ہے اسے جاری رکھوں گا. پہلا سوال یہ آیا ہے، اگر ایک مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے اور وہ مومن ہم سے اظہار کرے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کن صورتوں میں دوسرے کے پیٹ پیچھے گفتگو جائز ہے؟ کیا ہمیں ظلم کرنے والے سے تصدیق کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ غیبت خوب اسلام میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے غیبت، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اَيُحِبُّ عَهَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت کرنا گویا اپنے یہ جو ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کوئی بھی انسان ہو، حتی ایمان خدا پر نہ بھی رکھتا ہو، اسے بھی یہ عمل پسند نہیں ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کوئی کھائے. یعنی سور کا گوشت کھا لینا آسان ہے اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا مشکل ہے. لیکن بہرحال بچپن سے ہم لوگوں کو سور کے گوشت سے جو ہے نفرت دلا دی گئی ہے، لہذا نہیں کھاتے ہیں. لیکن سور کے گوشت سے بدتر جو چیز ہے اس کو آسانی سے کھا لیتے ہیں. غیبت ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے سماج میں عام ہے. لیکن کچھ مقامات ہیں جہاں پر غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے. غیبت کا معنی کیا ہے؟ اپنے یہ جو ہے برادر مومن یا خواہر مومنہ کے پسے پشت، اس کی پیٹ پیچھے کوئی ایسی بات کہنا جو اسے ناپسند ہے، بری لگتی اسے، اور وہ اس میں ہے. کہ اگر اس میں نہیں ہے وہ بات، اس کو تہمت کہتے ہیں، پھر وہ غیبت نہیں ہے. تہمت میں دو چیزیں ہیں، غیبت پلس جھوٹ. لیکن غیبت وہ ہے کہ ہے اس کے اندر، وہ برائی ہے. جو برائی اس میں پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے جا کے دوسروں سے ہم بیان کریں، یہ غیبت ہے. لیکن کچھ مقامات ہیں جہاں پر غیبت کرنا جائز ہے. ایک مقام وہ ہے جہاں کوئی شخص اگر کسی پر جو ہے ظلم کرتا ہے، تو جو ہے مظلوم کو ظالم کے ظلم کو بیان کرنا جائز ہے. جج کے پاس جائیں گے تو کہنا تو پڑے گا نا کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، جب جج سے کہیں گے انہوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا، ان کو اچھا تو نہیں لگے گا، برا لگے گا. غیبت تو ہے مگر جائز ہے. ہر مظلوم کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے البتہ جتنا ظلم ہے اتنا ہی بیان کرنا ہے. فرض کیجئے کسی نے ہمارا پیسہ چھین لیا ہے اور وہ یہ جو ہے نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تو ہمیں صرف اتنا کہنے کا حق ہے کہ انہوں نے ہمارا پیسہ چھین لیا ہے اور وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ کہنے کا حق نہیں ہے اتنے ہی. تو اگر مظلوم کسی کے پاس آ کر کے ظالم کے ظلم کی شکایت کرتا، کیا اس کا سننا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. اس کا بیان کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. اب اس نے ہم سے شکایت کیا تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بلا تحقیق کیے مان لیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ بہرحال ہمارے ہاں معصوم تو کوئی نہیں نہ ہے کہ نہیں، یہ تو جھوٹ بولیں گے ہی نہیں. جو بھی انسان بات کرتا ہے اس کے سلسلے میں دو احتمال ہوتا ہے، شاید جھوٹ بول رہے ہیں، شاید سچ بول رہے ہیں. اب کسی کے ہاں 99% احتمال ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں، 1% جھوٹ کا امکان، کسی کے اس کے الٹا ہو جاتا ہے کہ 1% سچ کا امکان ہے، 99% جھوٹ کا امکان ہے. تو اس صورت میں ہمارے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے، واجب ہے، ایک برادر مومن کے سلسلے میں، خہر یہ جو ہے مومنہ کے سلسلے میں. خوب تحقیق کر لیا ہم نے، دیکھا ہاں بات تو صحیح ہے، وہ ایسا کر رہے ہیں، یہ زیادتی وہ کر رہے ہیں، یہ ظلم کیا انہوں نے. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ خاموش بیٹھ جائیں، چپ رہیں؟ نہیں. اسلام کا حکم یہ ہے کہ جس طرح سے اپنے اوپر ظلم کو تم برداشت نہیں کرتے ہو، پسند نہیں کرتے ہو، اسی طرح سے اگر تمہارے کسی بھائی یا بہن کے سلسلے میں کوئی ظلم کرتا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے مظلوم کی حمایت اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، البتہ جتنا ہمارے بس میں ہے، جتنا امکان میں ہے. اپنے پر ہوئے ظلم کو تو معاف کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن دوسرے پر اگر ظلم ہوا ہے تو ہمیں معاف کرنے کا حق ظالم کو نہیں ہے، جتنا ہمارے البتہ بس میں ہے. کیونکہ جتنی بھی شرعی ذمہ داریاں ہیں سب میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا اتنی ہی ڈیوٹی دیتا ہے، اتنی ذمہ داری دیتا ہے جتنا بس میں ہے، اس کے زیادہ جتنا ہم کر سکتے ہیں. معلوم ہے صاحب فلاں صاحب نے فلاں صاحب کو ستایا ہے، تنگ کیا ہے، خب جائیں گے، جا کر کے بات کریں، گفتگو کریں، بھائی اچھے لہب اللہجے سے محبت کے پیار کے ساتھ، کہ نہ کریں نہ ستائیں. اگر اس کے بعد بھی نہیں آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہمارے پاس کوئی ڈنڈا تو ہے ہی نہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں آ سکتے ہیں. جتنا بس میں ہمارے ہے اتنا ضروری ہے کہ مظلوم یا مظلومہ کی فریاد رسی کریں. حتیٰ بعض جگہوں کے اوپر جنگ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ظالموں سے جنگ کرو، لیکن بہرحال جنگ کرنا ایک انسان کے تنہا بس کی بات نہیں ہے، وہ ایک حکومت ہو، ایک سسٹم ہو، ایک نظام ہو. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. کیا ہو گیا ہے تمہیں مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ مظلومین تمہیں پکار رہے ہیں، تمہیں آواز دے رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس ظالم سے یہ جو ہے نجات دلا. تم ان کی آوازوں کو سن رہے ہو، ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہو. وہ مظلوم مرد، مظلوم عورتیں، مظلوم بوڑھے جو فریاد کر رہے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا حدیث میں ہے پیغمبر کہ من سمع منادن ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم. اگر کوئی انسان کسی مظلوم کی فریاد کو سنے کہ مظلوم مدد کے لیے پکار رہا ہے، اے مسلمانوں میری مدد کے لیے آؤ، اور وہ لبیک نہ کہے، جواب نہ دے، وہ اصلاً دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو بہرحال جواب سوال، اگر کوئی مظلوم یا جو ہے مظلومہ ہم سے آ کر کے شکایت کرے ظالم کی، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. کیا ہمارے لیے سننا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. اب ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تحقیق، تحقیق کے بعد جہاں تک ہمارے بس میں ہے ہم اس کا ساتھ دے سکیں. یہ ایک سوال تھا. بظاہر ایک ہی سوال ہے، تو اگر ہے کسی کے پاس سوال تو سوالات کو لکھ کر کے بھیج دیجئے، میں اس کو دیکھ لوں گا. جیسا کہ عنوان گفتگو تھا موت اور اس کے بعد کی زندگی، اور بعد کی زندگی کے لیے تیاری. عرض کیا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. جو خدا کو مانتے ہیں وہ بھی موت کے قائل ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی موت کے قائل ہیں. مفر نہیں ہے، لاکھ کر لیں، کچھ بھی کر لیں،
شریف ترین خواتین کو اس نے اسیر کر دیا. کل
یزید کو جو عمر ملی وہ 33 برس کی عمر ملی. 33 برس میں یزید کا جو ہے خاتمہ ہو گیا, اور بھی کس یہ جو ہے ذلت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا ہے یزید کا. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ. ہارون رشید بہت بڑی اس کی حکومت تھی, بہت بڑی حکومت تھی, مصر سے لے کر کے افغانستان وغیرہ تک سارا اس کی حکومت میں تھا. اتنا مغرور ہو گیا تھا ہارون رشید کی سورج کو خطاب کر کے کہتا تھا تو جہاں چاہے طلوع کر جہاں چاہے ڈوب, جہاں طلوع کرے گا وہاں بھی ہماری حکومت, جہاں ڈوبے گا وہاں بھی ہماری حکومت. اتنی بڑی اس کی حکومت, اتنا اقتدار. 47 سال کی عمر کل پائی اس نے, 47 سال میں دنیا سے جو ہے وہ چل بسا. فرعون, نمرود, جتنی بھی تاریخیں اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں, اور مرے بھی بڑی حقارت کے ساتھ مرے. معمولی سی نمرود کو کی موت کیسے ہوئی؟ ایک مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا, ایک مچھر اس کا کام تمام کر دیا. فرعون کی موت کیسے ہوئی؟ پانی جو اتنا نرم ملائم ہے, دریا نیل میں ڈوبا نا, پانی نے اس کو ہلاک کر دیا. ہارون رشید کی موت کیسے ہوئی؟ فوارے کے پاس کھڑا تھا, تھوڑا سا پانی گر گیا, نزلہ زکام, دنیا سے چلے گئے. تو موت وہ حقیقت ہے کہ نہ اس میں شاہ کی قید ہے, نہ یہ جو ہے گدا کی قید ہے. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا للہ ملکن, انا للہ ملکن ینادی کل یوم لدول الموت واجمعوا للفنا وابنوا للخراب. ایک فرشتہ ہے, خدا کا ایک فرشتہ ہے جو ہر روز آواز لگاتا ہے, ہر روز پکارتا ہے, پیدا کرو موت کے لیے. جو بچے پیدا ہو رہے ہیں, ماں جس بچے کو یہ جو ہے جنم دے رہی ہے, پیدا تو کر دیا ہے لیکن یہ سوچ کے پیدا کرو کہ اس بچے کو جو ہے مرنا ہے. واجمعوا للخراب واجمعوا للفنا, خوب دولت اکٹھا کر لو لیکن یاد رکھو یہ دولت جو ہے باقی رہنے والی نہیں ہے. وابنوا للخراب, بڑی سے بڑی بلڈنگ بنا لو, اچھی سے اچھی عمارت بنا لو, ایک دن اس کو خراب ہونا ہی ہونا ہے. فرشتہ ہر روز آواز, ہم نہیں سن پاتے ہیں. ممکن ہے کوئی سوال کرے اگر فرشتہ آواز دیتا ہے تو ہم سنتے کیوں نہیں ہیں, ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا, اور اگر ہمیں سنائی ہی نہیں دیتا تو فرشتے کی آواز دینے کا فائدہ کیا ہے؟ سنائی نہ دینا ہمیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آواز ہے نہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اسی حال کے اندر ہزاروں آوازیں ہیں جو ہم سن نہیں پا رہے ہیں, مگر ہیں آوازیں. ان آوازوں کو سننے کے لیے اینٹینا چاہیے. اگر وہ اینٹینا ہمارے پاس ہے تو ابھی وہ آوازیں ہم کیچ کر سکتے ہیں نا, سن سکتے ہیں ان آوازوں کو. اسی طریقے سے فرشتوں کی آواز کو سننے کے لیے بھی خاص اینٹینے کی ضرورت ہے. اگر وہ اینٹینا ہمارے پاس مل جائے تو ہم فرشتوں کی آواز کو سن بھی سکتے ہیں, فرشتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع. اگر تم کثرت کلام کا شکار نہ ہو جاتے, یہ زیادہ بولنا جو ہے یہ ہنر نہیں ہے. ہمیشہ ہمیں دعوت دی گئی ہے کم بولنے کی, اتنے ہی بولیں جتنا بولنا یہ جو ہے ضروری ہے. وہی بولیں جس سے خیر حاصل ہو, شر نہ پہلے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم اتنا زیادہ گوئی اگر تمہارے یہاں نہ ہوتی, اگر تمہاری گفتگو, اگر تمہاری زبان میں کثرت کلام نہ ہوتی, اور اگر تمہارے دل جو ہے ہوا و ہوس سے لبریز نہ ہوتے, اگر زبان کو کثرت کلام سے پاک کر لیتے, اگر دل کو بےہودہ افکار و خیالات سے صاف کر لیتے, لرائے تم ما ارا, تو جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھ سکتے تھے. لسمعتم ما اسما, جس طرح سے میں فرشتوں کی آواز سنتا ہوں تم بھی فرشتوں کی آواز سن سکتے تھے. تو فرشتے کی آواز ہے, فرشتہ تو آواز دے رہا ہے, لیکن ہمارے پاس وہ اینٹینا نہیں ہے کہ جو اینٹینا اس آواز کو کیچ کر سکے. اینٹینا آ جائے تو ابھی اسی ہال کے اندر ہزاروں چینل کی تصویریں ہیں کہ نہیں ہیں, مگر نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ نظر آنے کے لیے خاص یہ جو ہے اینٹینا چاہیے. وہ اینٹینا اگر ہے تو ہم ان تصویروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں, ان آوازوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو مادی آوازوں اور مادی تصویروں کا اگر اینٹینا ہے تو روحانی آوازوں اور روحانی تصویروں کا بھی ایک خاص اینٹینا ہے. وہ اینٹینا پیغمبر نے بتایا, ایک زبان پہ کنٹرول کر لو. یہ چھوٹی سی زبان جو ہے, یہ چھوٹی سی زبان کو اگر کنٹرول میں لائیں, بولتے وقت یہ دیکھیں کہ جو جملہ زبان سے نکال رہے ہیں یہ جملہ خدا کو پسند ہے کہ ناپسند ہے. کیونکہ جو لفظ ہمارے ذہن سے نکلتا ہے ہر لفظ کا ہمیں جواب دینا ہے. حتیٰ اگر ہم کسی کی غیبت بھی نہیں کر رہے ہیں, کسی پہ تہمت نہیں لگا رہے ہیں, لیکن خامخواہ کی باتیں کیے جا رہے ہیں, وہ گفتگو کر رہے ہیں جس کا نہ ہمارے دین کو فائدہ ہے نہ ہمارے یہ جو ہے دنیا کو فائدہ ہے. یہ زبان خدا کی امانت ہے نا, زبان تو ہماری نہیں ہے, خدا کی دی ہوئی زبان ہے, اس کی زبان ہے. اس کی زبان کو وہیں استعمال کرنا ہے جہاں اس نے اس کی اجازت دی ہے. آپ کسی کی گاڑی لے کر کے خامخواہ گھما رہے ہیں, سینما نہیں گئے, کلب نہیں گئے, چوری کرنے نہیں گئے, قتل کرنے, اور یوں ہی خامخواہ گھما رہے ہیں, اس کو اچھا لگے گا؟ کیوں خامخواہ اس کا استعمال کر رہے ہو؟ وہیں استعمال کرو. پیغمبر فرماتے, لولا تکثیر فی کلامکم وتمریج فی قلوبکم. دل عرش الہی ہے, دل آئینہ انوار الہی ہے. اس دل میں تصویر فقط خدا کی ہونا چاہیے, اس دل میں تصویر فقط ان لوگوں کی ہونا چاہیے جن کا تعلق خدا سے ہے. خدا اور خدا والوں کے لیے دل ہے, یہ دل نامحرموں کے لیے تو نہیں ہے کہ ان کا آئینہ بنے ہمارا یہ دل. تو یہ زبان اور یہ دل, دو چیزوں کو اگر ہم کنٹرول کر لیں, دل کو کنٹرول کر لیں, زبان کو کنٹرول کر لیں, ہم فرشتوں کی آواز بھی سن سکتے ہیں, فرشتوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں. دراصل فرشتہ آواز دیتا ہے. اچھا جب ہم سن ہی نہیں سکتے ہیں تو فرشتہ دیتا ہی کیوں؟ ہم نے کچھ سننے والے ہیں جو سن لیتے ہیں. جو فرشتہ اس لیے آواز دیتا ہے جن کے پاس اینٹینا ہے وہ اس کی آواز کو کیچ کر کے ان کو سنا دے جن کے پاس اینٹینا نہیں ہے, اس لیے فرشتہ آواز دیتا ہے. رسول خدا نے بہت ساری باتیں کہیں, ہم نے تو رسول خدا سے نہیں سنی, لیکن جنہوں نے سنی انہوں نے ہم کو سنا دیا, انہوں نے ہم کو سنا دیا, یہ سلسلہ ہم تک پہنچا. کیا کہتا ہے فرشتہ؟ ہر روز کہتا ہے, ہر روز, لدول الموت, آگاہ رہو, موت سے مفر نہیں ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہوتے رہیں گے, لیکن یاد رکھو جو آج پیدا ہوا ہے کل اسے مرنا ہے, کل اسے مرنا ہے. اور مرنے کا مطلب فنا نہیں ہے, ختم ہو جانا نہیں ہے, اصلی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. لہذا بچے, اپنے بچے کو جو جنم دے رہے ہیں, بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کی وقت سے منصوبہ بندی کریں کہ بچے کو آئندہ زندگی میں کوئی زحمت نہ ہونے پائے. ہر ماں باپ کی یہی فکر ہوتی ہے نا, ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. یہ تکلیف اسی 50-60 سال کے لیے ہے, بقیہ زندگی کے لیے. واجمعوا للفناء, جو مال اکٹھا کر رہے ہو یاد رکھو یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا تمہارے پاس, اس مال کو ایک نہ ایک دن تمہارے پاس سے جانا ہے. تو اس طرح سے مال کو پھر اکٹھا کرو کہ تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. حرام حلال, جائز ناجائز, ان سے چھینا, ان کو جھپٹا, ان کو مارا, ان کو پکڑا, کیا فائدہ ہے؟ اگر یہ ہمیشہ رہنے والا مال ہوتا تو چلو کچھ سوچتے بھی, اس کو تو چلا ہی جانا ہے. مال چلا گیا, سزا باقی رہ گئی. اگر ناجائز طریقے سے مال اکٹھا کیا ہے, حرام طریقے سے مال اکٹھا کیا ہے, مال رہے گا تو نہیں, مال چلا جائے گا, جو چیز باقی رہے گی وہ کیا ہے؟ وہ سزا باقی رہے گی. تو کتنا گھاٹے میں انسان ہے, کتنا خسارے میں انسان ہے, جس چیز کے لیے سزا بھگت رہے ہیں. سزا تو ہمیشہ کی ہے اور مال چلا گیا. وابنوا للخراب, بلڈنگیں بنا رہے ہو, عمارتیں بنا رہے ہو, یہ بھی ایک دن خراب ہو جائیں گی, باقی یہ بھی نہ رہیں گی. تو اس طرح سے بلڈنگیں بناؤ کہ کل تمہیں خدا کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو, پشیمانی نہ ہو, اور سزا کے حقدار نہ بن سکو. تو موت ہر ایک کو آنی ہے, اور موت کے بعد بقا ہے فنا نہیں ہے. جناب موسیٰ کے سلسلے میں ملتا ہے ان کی موت کے سلسلے میں. شیخ صدوق اپنی اعمالی میں ان کے واقعات لکھتے ہیں کس طریقے سے ان کی موت ہوئی. جس وقت خدا نے فرشتہ موت کو بھیجا ملک الموت کو موسیٰ کی روح قبض کرنے کے لیے, فرشتہ آیا, آنے کے بعد کا السلام علیک یا کلیم اللہ, اے وہ خود ہستی جس نے اللہ سے بات کی, گفتگو کی, کلیم اللہ لقب ہے جناب موسیٰ کا نا, تو پھر سلام ہو. جناب موسیٰ نے کہا کون ہو تم؟ علیکم السلام, تم ہو کون؟ ان کا میں ملک الموت ہوں. کہا کاہے کے لیے آئے ہو؟ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. روح کہاں سے قبض کرو گے؟ کہا آپ کی یہ جو ہے دہن سے, منہ سے روح قبض کروں گا. کہا کہ اسی دہن سے تو میں نے اللہ کو اس سے بات کی ہے, کلیم اللہ کا لقب مجھے ملا. کہا اچھا تمہارے ہاتھوں سے؟ کہا ہاتھ وہ ہیں جس سے میں نے توریت اٹھائی ہے. کہا تمہارے پیر سے؟ کہا پیر وہ ہیں جس سے میں خدا سے ملاقات کے لیے طور سینا پہ گیا تھا. کہا کہ تمہارے کان سے؟ کہا اسی کان سے تو میں نے وہ آواز سنی تھی کوہ طور کے اوپر. جتنے اعضا وہ بیان کرتے جا رہے ہیں. کہا تمہاری آنکھوں سے؟ کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جو خدا کی امید کی لو لگائی ہوئی ہیں. قدرت کی آواز آئی ملک الموت واپس چلے آؤ, جب موسیٰ خود چاہیں گے جانا تو انہیں لے جانا. جب موسیٰ خود چاہیں گے. ایک دن جناب موسیٰ شہر سے باہر نکلے, دیکھا ایک بڑا یہ جو نورانی شخص ہے قبر کھود رہا ہے. خب اسلام میں ہے کہ اگر کسی کو کام کرتے دیکھو تو اس کی ہیلپ اگر کر سکتے ہو تو اس کی ہیلپ کرو, یہ جو ہے مدد پہنچاؤ اس کو. جناب موسیٰ اس کے پاس جاتے ہیں, بھائی مدد میں کوئی آپ کی کر سکتا ہوں؟ ہاں بسم اللہ. جناب موسیٰ نے مدد کی قبر کے کھودنے میں, لحد کو بنانے میں, سب کچھ قبر وغیرہ بن گئی. تو اس نے کہا ذرا میں ناپنا چاہتا ہوں کہ قبر صحیح بنی کہ نہیں بنی ہے. تو ان کا سائز کیا تھا؟ کہ آپ ہی جیسے ہیں, وہ آپ ہی کا سائز ہے. جناب موسیٰ قبر میں آ کر کے لیٹ گئے. جیسے ہی موسیٰ قبر میں لیٹے, خدا بند عالم نے ان کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹائے اور جنت کا نظارہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. موسیٰ اپنا مقام, اپنی وہ جگہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی, جب اس کو دیکھا, ایک دفعہ دنیا کو دیکھا, کہ خدایا یہی ہماری روح قبض کر لے. بہرحال موت ہر ایک کے لیے. ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا, آنے کے لیے حضور سے کہتا ہے کہ اتاذن ری ان اتمنى الموت, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ عرض کیا تھا نا موت کی تمنا نہیں ہے. اتاذن لی ان اتمنى بالموت, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ پیغمبر فرماتے ہیں موت کی تمنا کر کے کیا کرو, وہ تو اس کو تو آنا ہی آنا ہے. الموت شیء لا مفر منه, موت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کرو یا نہ کرو موت تو آنا ہی آنا ہے. لیکن جان لو کہ موت ہے کیا, سفر طویل, بہت لمبا سفر ہے. مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک ہزارہ برس گزر جاتے ہیں, برزخ میں رہتے رہتے ہیں. تو لمبا سفر ہے, لمبے سفر کی تیاری بھی کرو, وہاں جانا ہے. پھر فرماتے ہیں پیغمبر کہ کیسے تیاری کرنا, یم بغی لمن ارادہ ان یرفع اشر ہدایا, جو موت کا ارادہ کرتا ہے, جس کو یقین ہے اس بات کا کہ ہمیں موت آئے گی, آج آئے گی یا کل آئے گی یا پرسوں آئے گی, 10 سال کے بعد آئے گی, بہرحال پتہ نہیں ہے کب آئے گی, کب آئے گی معلوم نہیں ہے, لیکن جانا ہے سفر پر, کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. تو ہر وقت جانے سے پہلے 10 تحفے اسے خرید لینا چاہیے, 10 لوگوں کے لیے, 10 تحفے نہیں, 10 لوگوں کے لیے اس کو تحفے خریدنا چاہیے. بعد میں آگے حدیث ہے ہر ایک کے لیے 4-4 تحفہ, 40 تحفے ہر انسان کو تیار کر لینا چاہیے. کس کے کس کے لیے تحفہ لینا ہے؟ یم بغی لمن ارادہ ان یرتفع اشر ہدایا, 10 لوگوں کے لیے ہر ایک کے لیے 4-4. پہلا تحفہ قبر کے لیے, ہدیت القبر, سفر پہ جا رہے ہیں نا, پہلا ٹھکانا ہمارا کہاں ہے؟ قبر ہے. مکان بناتے ہیں نا, مکان کے انتظام کرتے ہیں, کارپیٹ چاہیے, یہ چاہیے, فرنیچر چاہیے, فلاں چاہیے, تو پہلا تو مکان ہے نا, مکان ہمارا کہاں ہے؟ قبر ہے. سب سے پہلی چیز جس کے لیے ہمیں تحفہ لے جانا ہے وہ قبر ہے. اس سے پہلے ہدیت لعزرائیل، فرشتہ موت جو آئیں گے، ملک الموت، ایک ہدیہ ان کے لیے، ایک گفٹ ان کے لیے، تاکہ برتاؤ ان کا اچھا رہے ہمارے ساتھ. ہدیت لعزرائیل، دوسرا ہدیہ، ہدیت للقبر. اسرائیل کے بعد پہلی جگہ جہاں پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے. ہدیت لمنکر و نکیر، دوسرا تحفہ جو ہمیں لینا ہے، دوسرا گفٹ جو خریدنا ہے، وہ منکر و نکیر کے قبر میں آنے کے بعد سب سے پہلے ملاقات تو انہیں سے ہے نا. ہدیت لمنکر و نکیر، ہدیت للمیزان، جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ہمارے اعمال تولے جائیں گے نا، اس میزان کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ ہے کہ نہیں ہے. ہدیت للصراط، انشاءاللہ بعد کے مجلسوں میں اس کو واضح کروں گا. ہدیت للصراط، ایک تحفہ چاہیے پل صراط کے لیے کہ صحیح و سالم وہاں سے گزر جائیں. ہدیت للمالک، جہنم کا جو فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جنت کا جو فرشتہ ہے اسے یہ جو ہے رضوان کہتے ہیں. ہدیت للمالک، ایک تحفہ جہنم والے فرشتے کے لیے. ہدیت للرضوان، ایک تحفہ جنت کا جو مالک ہے اس کے لیے، فرشتہ جنت کے لیے. ہدیت ہدیت للنبی، ایک تحفہ پیغمبر اسلام کے لیے. ہدیت لجبرائیل، ایک تحفہ جبرائیل کے لیے. ہدیت للہ تعالی، اور ایک تحفہ اللہ کے لیے. ان میں سے دس ہو گئے نا، یہ اسرائیل، قبر، منکر و نکیر، میزان، صراط، مالک، رضوان، نبی، جبرائیل، اللہ. دس لوگوں کے لیے تحفہ حاصل کرو، ہر ایک کے لیے چار چار، یعنی 40 تحفے. وہ تحفے کیا ہیں بعد میں عرض کروں گا. خریداری کہاں سے ہوگی؟ مارکیٹ کہاں ہے اس کی؟ کہاں سے خریدیں؟ چلے جانے کے بعد وہاں پر یہ جو ہے سیل لگی ہوگی، جا کے لے لیں گے، ہاں سستے میں. وہاں نہیں ملے گا، مارکیٹ یہیں پر ہے. اسی دنیا میں خریدنا ہے، دنیا بہت اہم جگہ ہے. دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، دنیا میں تفریح نہیں کرنے آئے ہیں، دنیا میں عیش و عشرت کرنے نہیں آئے ہیں، گھومنے پھرنے دنیا میں نہیں آئے ہیں، دنیا میں تحفہ خریدنے آئے ہیں. مارکیٹ ہے یہ تو، حدیث میں ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الدنیا سوقون ربحا فیہا قوم قوم وخسر آخرون. دنیا ایک مارکیٹ ہے جہاں سے کچھ لوگوں نے وہ تحفے خرید لیے، فائدے میں رہے. وہ خسرا آخرون، کیونکہ مارکیٹ میں کچھ بزنس مین یہ جو ہے گھاٹا اٹھاتے ہیں، کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں نا. سب کو تو فائدہ نہیں ملتا، کچھ فائدہ لے کے جاتے ہیں، کچھ گھاٹا لے کے جاتے ہیں. جنہوں نے اس بازار دنیا میں فقط گھومنے میں جو ہے گزار دیا پورا ٹائم، والمارٹ میں گئے، پورا فقط گھوم رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چلے آئے. خیر ہم کو گھر پہ آیا خالی ہاتھ، کھانا کیا پکے گا. اس بازار دنیا میں اگر گھومتے رہ گئے، یہ جو ہے ونڈو شاپنگ فقط ہوتی رہی، خریدا کچھ نہیں اور چلے گئے وہاں سے، تو گھاٹے میں گئے نا. لیکن کچھ وہ تھے، گئے تو پورے کا پورا 40 کا 40 گفٹ لے کر کے چلے آئے، 40 تحفہ لے کے چلے آئے. پھر دنیا کیا ہے؟ دنیا بازار ہے. دنیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. گفٹ کو یہاں سے لینا ہے، کچھ کھیت سے لینا ہے، کچھ یہ جو ہے مارکیٹ سے لینا ہے یہاں. اور اگر لیے بغیر اگر وہاں چلے گئے، یہاں پر گھومتے رہے، عیش و عشرت میں پڑے رہے، وما لہ فی الآخرت من خلاق، اگر بغیر کچھ لیے چلے گئے تو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے. مارکیٹ وہاں نہیں ہے، جلدی جلدی کچھ خرید لیں، اب نہیں ہوگا. اب سوائے شرمندگی کے، سوائے صرف کندگی کے، سوائے پشیمانی کے کچھ نہیں ہے. مرنے کے بعد انسان گڑگڑائے گا خدا سے، رب ارجعونی. جب مر جائے گا انسان، موت کا چہرہ سامنے آئے گا، کہے گا رب ارجعونی، خدایا دوبارہ پلٹا دے ہمیں، پھر سے واپس کر دے. اب کی جائیں گے دنیا مارکیٹ سے خرید کے لائیں گے، غلطی ہو گئی نہیں خریدا. اللہ جواب کیا دے گا؟ کلا، اب نہیں، اب نہیں. اتنا رحمان و رحیم خدا، ہم تو اس کے رحمانیت اور رحمیت ہی کے تصور میں رہ کر کے سارے گناہ کر لیتے ہیں نا. عیش و عشرت میں پڑے رہے، دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے رہے، ان کی پرواہ ان کی پرواہ، وہ ناراض نہ ہو جائیں وہ خفا نہ ہو جائیں، ان کی خاطر گناہ کرتے رہے، معصیت کرتے رہے، خدا کے نافرمانی کرتے رہے، بجائے اس کے کہ وہاں کے لیے تحفے خریدتے، یہاں پر لوگوں کے لیے تحفے خریدتے رہے جو وہاں کام نہیں آنے والے ہیں، ان کے لیے گفٹ کا بڑا خیال. یہ ناراض نہ ہونے پائیں، شوہر ناراض نہ ہو جائے، دیور ناراض نہ ہو جائیں، سسر ناراض نہ ہو جائیں، ساس ناراض نہ ہو جائیں، نند ناراض نہ ہو جائیں، بھوج ناراض نہ ہو جائیں، سب کی ناراضگی کا تو ہم نے خیال رکھا. انہیں خوش کرنے کے لیے خدا کی نافرمانی کیا، انہیں خوش کرنے کے لیے خدا کی نافرمانی کیا، انہیں خوش کرنے کے لیے خدا کی نافرمانی کیا، ایک ایک کو خوش کرنے کے لیے. اب وہاں گئے تو اب پالنے والے یہاں تو ہاتھ خالی ہے، کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. ارے بیٹا تم کچھ دے دو، ممی آپ کچھ دے دیں، ڈیڈی آپ، میں تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. اب کیا کرے، گڑ گڑا رہا ہے، رب ارجعونی، پالنے والے پلٹا دے، ہم خود جا کے خرید لائیں. خدا کہتا ہے کلا، اب نہیں. کریم خدا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو سخی ہے، تو بخیل نہیں ہے. تو نے ایک دفعہ زندگی ہمیں دی تھی نا، مارکیٹ میں بھیجا تھا، نہیں بھیجا تھا وہ زندگی تجھ سے ہم نے جو ہے یہ جو ہے مانگی تھی، تو نے تو بے مانگے دے دیا. تو اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے، اب مانگ رہا ہوں اب کیوں نہیں دے دیتا؟ تیرا کرم کہاں چلا گیا؟ تیری سخاوت کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا جواب دے گا، یہ میرا کرم ہی ہے جس کے بعد جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب نہیں دوں گا. کیونکہ اگر دوبارہ زندگی ملنے کا امکان ہوتا اس دنیا میں، تو پہلی زندگی میں تو کوئی انسان اچھا کام نہ کرتا. دو زندگی ہے نا، پہلے زندگی میں موج مستی کرو، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، گناہ ثواب کون اس چکر میں پڑتا ہے. جب دوسری زندگی ملے گی تو وہاں توبہ کر کے اچھے آدمی بن جائیں گے. شیطان یہی بہکاتا نا، اللہ نے یہ کہہ کر کے شیطان کو بہکانے کا دروازہ بند کر دیا کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اور اگر خدا دوسری دفعہ میں زندگی دے دیتا نا، تو پھر شیطان بہکاتا، ارے میاں خدا بڑا کریم ہے جو دو دفعہ زندگی دے سکتا ہے، وہ تیسری دفعہ بھی زندگی دے دے گا. ارے پھر موج مستی کرو، زندگی گزارو، اچھا لگتا ہے، کھاؤ پیو، تیسری زندگی میں اچھے بن جانا. خدا نے شیطان کے بہکانے کا دروازہ بند کر دیا، پہلے ہی اعلان کر دیا یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. رب ارجعونی، پالنے والے پلٹا دے جواب، کلا، ہرگز نہیں. جہاں سے تمہیں لینا ہے اسی دنیا، تو دنیا بہت اہم ہے. دنیا حدیث میں ہے، الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے مخلص بندے تجارت کرتے ہیں. بزنس کاہے کی تجارت، یہ 40 ہدیے خریدتے ہیں وہاں سے، 40 گفٹ خریدتے ہیں وہاں سے. الدنیا سوق، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا خراب جگہ نہیں ہے، ہم نے اسے خراب کر دیا ہے. دنیا تو اچھی جگہ ہے، مگر دنیا کو ہم نے خراب کر دیا ہے. چاقو خراب چیز نہیں ہے، چاقو نہ ہوتا تو ڈاکٹر آپریشن کیسے کرتا، بچاتا کیسے زندگی. ہم نے چاقو کا غلط استعمال کیا، کسی کو قتل کر کے، کسی کی جان چھین کر کے. تو دنیا بری چیز نہیں ہے، دنیا اچھی چیز ہے، لیکن اچھی چیز کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تب وہ اچھی ہوگی. وہاں جانے کے بعد کچھ نہیں ملے گا. عمل کا سلسلہ اسی دنیا تک ہے، جب تک موت نہ. البتہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ عمل کر دیا تو مرنے کے بعد بھی وہ کام آتے رہتے ہیں، خیر جاریہ جسے کہتے ہیں. امام باڑہ بنا دیا، اسکول پڑھا دیا، کسی بچے کو قرآن پڑھا دیا، کسی بچے کو یہ جو ہے دینیات پڑھا دیا، کسی کی ہدایت کر دی، جب تک وہ کار خیر کرتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا. بچہ جب جب قرآن پڑھے گا تو قرآن پڑھانے والے کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. مسجد میں جب جب نماز ہوتی رہے گی، مسجد کے چندہ دینے والے کی، مسجد بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. مر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب کا میٹر چل رہا ہے. ایسے ہی جو ہے یہ جو ہے برائیاں بھی ہیں، کچھ شر جاریہ ہے، کسی کو گمراہ کر دیا، غلط باتیں سکھا دیں. جب تک وہ زندہ ہے، جب تک وہ عمل کرتے، جب تک وہ جب جب وہ گناہ کرے گا ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا جاتا رہے گا. تو بہرحال عمل اس دنیا میں ہے، وہاں جانے کے بعد کچھ نہیں ہے، یہی کا جو ہے وہاں کے اوپر ہمیں کام آنے والا ہے، کوئی مدد نہیں کرے گا. سورہ اعراف میں عجیب آیت ہے، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں وہ جنتیوں کو پکاریں گے. عجب انتظام قدرت یہ ہے کہ خدا ایسا انتظام وہاں رکھے گا کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جو ہے وہ جنتیوں کو دیکھیں گے، ان کے آپس میں گفتگو بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی. جنت کا طبقہ اوپر ہے، اوپر سے وہ نیچے والوں کو دیکھیں گے، نیچے والے اوپر والوں کو دیکھیں گے، پہچان بھی رہے ہیں. ماں اپنے بیٹے کو پہچان رہی ہے، بیٹا اپنی ماں کو پہچان رہا ہے، ماں جنت میں ہے، بیٹا جہنم میں ہے، پیاس سے ہلاک ہو رہا ہے. نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جہنمی اولاد اپنی جنتی ماں کو پکارے گا، ان افیضوا من الماء او مما رزقکم اللہ، ممی تھوڑا سا پانی دے دیجئے، پیاس سے ہلاک ہو رہا ہوں. جنت میں چشمے ہیں نا، عینن یشربون بها عباد اللہ ویفجرونها تفجیرا، قرآن کی آیت ہے. جنت میں اللہ کے بندے ان کے یہ جو ہے اسپیشل چشمے اپنے اپنے ہیں. عینن یشربون بها عباد اللہ، اللہ کے بندے اس سے پانی پیئیں گے، ویفجرونها تفجیرا، جہاں سے چاہیں گے وہاں سے چشمہ پھوٹ جائے گا. یہ نہیں کہ وہ چشمہ وہاں جا کے پانی لانا ہے، بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا چشمہ پھوٹ گیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہے جہاں چاہیا. وَعَيْنًا فِيهَا تُسَمَّ سَلْسَبِيلًا، جنت میں ایسے چشمے ہیں جن کا نام یہ جو ہے سلسبیل. وہ جو جنت کی نہریں ہیں وہ الگ ہیں، وہ جنات تجری من تحت، پانی پانی، کوئی پانی کمی نہیں ہے، قلت نہیں ہے، شاندار پانی. جہنم میں بیٹا تڑپ رہا ہے، بیٹی تڑپ رہی ہے جہنم میں، وہاں سے آواز دیتی ہے، افیضو، اے جنت والو، اے جنت میں بیٹھی میری ماں، اے ممی، اے دادی، اے نانی، اے خالہ، پہچان رہا، آواز دے رہا ہے، تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، یا جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تھوڑا سا اس میں دے دو. ماں کہے کہ وہ زمانہ گیا جب ہم پکاتے تھے تم کھاتے تھے، ہم تمہاری خدمت کرتے تھے تم ہماری ایک بات نہیں سنتے تھے، پھر بھی ہم تمہاری خدمت کرتے جاتے تھے، ہم خدمت کرتے جاتے تھے، خدمت کرتے جاتے تھے، ختم ہو گیا وہ زمانہ. ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے حرام قرار دیا ہے تمہارے لیے، تمہیں نہیں مل سکتا اس میں سے، کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے، چیخیں گے چلائیں گے. جنت میں رہنے والوں کی ایک یہ جو ہے لذت یہ ہے کہ جب وہ جہنمیوں کو عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو کہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم نے ایسی حرکت نہیں کی، کیونکہ اگر ہم بھی ایسی حرکت کیے ہوتے تو ہم بھی ایک لذت تو جو نعمتیں ہیں اس میں لذت تو ہے، ایک لذت ہے عذاب سے بچ جانے کی لذت، عذاب سے بچ جانے کی لذت. اور جہنمیوں کو ایک تکلیف اور پہنچے گی جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے، جو کچھ جہنم میں تکلیف پہنچ رہی ہے تو پہنچ ہی رہی ہے، جب وہ جنتیوں کو آرام سے دیکھیں گے، کاش ہم بھی ایسا کر لیے ہوتے. لیکن اب پشیمانی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، تو دنیا دار عمل ہے، وہاں کے لیے ہمیں جو کچھ حاصل کرنا ہے اس دنیا سے حاصل کرنا ہے. خدا بند عالم رحیم ہے، اس نے رحمت ہی کا تقاضا یہ تھا کہ ہادی بھیجے، انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ہمیں بتانے کے لیے، سمجھا دیا کہ مارکیٹ کہاں ہے، کہاں سے لینا ہے سامان تمہیں، ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے، اور آنے والے بندوں نے کس طرح سے ہمیں سمجھایا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہمیں کو سمجھانے کے لیے، تو سب کچھ اپنا قربان کر دیا تاکہ ہم سمجھ جائیں. اگر پھر بھی ہم سمجھنے کو تیار نہ ہو، کربلا میں امام حسین جو آئے تھے یہ رحمت خدا کا آئینہ ہی تو تھا، مظہر رحمت خدا تھے، کیا پڑی تھی امام حسین کو، یزید کی بیعت کیوں نہیں کر رہے تھے امام حسین، یزید کی بیعت امام حسین کر لیتے تو امام حسین کو کیا تکلیف ہوتی، کچھ نہیں تھی، آرام سے مدینے میں بیٹھے رہتے. کیوں امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا؟ اگر یزید کی بیعت امام حسین کر لیتے تو لوگوں کو راہ خدا تک پہنچنے کا راستہ نہ ملتا، اس مارکیٹ کا سراغ نہ مل پاتا جہاں سے وہ تحفے خریدنے ہیں، اس مارکیٹ کا پتہ معلوم رہے، لوگوں کو پتہ رہے کیا خریدنا ہے تاکہ وہاں پریشانی نہ ہونے پائے. ہمیں پریشانیوں سے بچانے کے لیے امام حسین نے اتنی ساری پریشانی برداشت کی، خود کی پریشانی، اپنے کنبے کی پریشانی، اپنے بچوں کی پریشانی. کل میں نے عرض کیا تھا جناب سکینہ کو کس طرح سے شمر نے اونٹ پہ باندھا تھا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر. روایتوں میں ہے کہ جناب سکینہ رنگی پیٹھ پر لیٹی ہوئی ہیں، اونٹ دوڑ رہا ہے، بچی چلا رہی ہے، خون بہ رہا ہے. ایک جگہ وہ آتی ہے کہ اچانک قافلہ چلتے چلتے جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ بردار کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین میں دھس گیا. اب پوری کوشش کی جا رہی ہے نیزے کو نکال کے نیزے کو آگے بڑھانے کے لیے، مگر نیزہ اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا ہے. ایک دفعہ شمر تازیانہ لیے ہوئے امام زین العابدین کے پاس آتا ہے، سید سجاد یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ امام سجاد ہتھکڑیاں سنبھالے ہوئے بابا کے سر کے پاس آتے، بابا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے؟ امام کہتے بیٹا سید سجاد میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، ارے میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پوچھ سے زمین پر گر گئی ہے. بیٹا جب تک میری سکینہ نہ آ جائے گی تب تک میرا سر آگے نہ بڑھے گا. امام سجاد اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہیں، پھوپھی زینب کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، پھوپھی بھتیجے دونوں زینب اور سجاد سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سکینہ کی آوازیں لگا رہے ہیں. چلتے چلتے دور سے کیا دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی زمین پر بیٹھی ہے، ان کی آغوش میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، بچی کے سر پر دست شفقت پھیر رہی ہے. قریب جب گئی تو کیا دیکھا، رہی تو اپنی سکینہ ہے. امام سجاد آگے بڑھتے ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی آپ کون ہیں؟ آخر جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں کسی نے ہمارے ساتھ محبت کا برتاؤ نہیں کیا ہے، جب سے حسین کا سایہ بچی کے سر سے اٹھا ہے کسی نے دست شفقت تماچے تو ضرور لگائے ہیں. ایک دفعہ بی بی نے کہا بیٹا سید سجاد ارے دادی کو نہ پہچانا، اگر میں سکینہ کے سر پہ دست شفقت نہ پھیروں گی تو کون پھیرے گا؟ اے بیٹا جب سے تم لوگوں نے مدینہ چھوڑا میں نے اپنی قبر چھوڑی، مدینے سے مکے، مکے سے کربلا، اب کربلا سے تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہوں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ وصاحب محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ وہ ہدایا جو ہمیں اپنے موت کے سفر کے لیے فراہم کرنا ہے غفلت نہ کریں، اسی دنیا سے جلد از جلد اسے حاصل کر لیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. معبود جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کے توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصار رحمتا من حسین.